العالمين بل خلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على أفضل السفراء المقربين وحبيب إله العالمين وعزرته الطيبين الطاهرين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين أجل اللهم له الفرج ولعنة الدائمة ولا أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اب کیا کریں, اس سلسلے کی آج دوسری کڑی ہے. گزشتہ ہفتے کی تقریر میں ان صاحبان ایمان کے لیے کہ جو اپنی زندگی کا ایک حصہ اپنے خیال کے مطابق خدا کی نافرمانی میں گزار چکے ہیں اور اب پروردگار عالم کی رحمت سے یہ توقع کرتے ہوئے کہ یقیناً وہ ان کی خطاؤں اور غلطیوں کو معاف کرے گا, ایک ایسا طریقہ جاننا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی آخرت محفوظ اور عاقبت مطمئن ہو جائے. اس سلسلے میں کچھ اصول میں نے گزشتہ ہفتے بیان کر دیے تھے, گناہوں کی قسمیں, حقوق اللہ اور حقوق الناس سے معاف کرانے کا طریقہ, اور ساتھ ساتھ یہ عرض کیا تھا کہ یہ تو کچھ اصول ہیں جو ہر گناہ کے سلسلے میں مفید ہیں, لیکن خصوصیت کے ساتھ بعض ایسے جزئی مسئلے ہیں جن کے بارے میں بار بار سوال کیا جاتا ہے کہ اب ان کے لیے ہم کیا کریں. مثلا اصول یہ آ گیا تھا کہ اگر کوئی ایسا گناہ ہے جس کے اندر خدا نے صرف توبہ ہی کو گناہ معاف کرنے کا طریقہ قرار دیا ہے, یعنی ندامت اور آئندہ نہ کرنے کا عزم, تو اتنا ہی کافی ہے, اور اگر ایسا گناہ ہے کہ جس میں قضا ضروری ہے تو قضا کرنا ہے. اب یہ اصول ہے, لیکن اس سے ہٹ کر لوگ اس اصول میں آنے والے مختلف قسم کے گناہوں کے بارے میں الگ الگ سوال بھی کیا کرتے ہیں, اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں کے ماحول کے لیے جہاں یہ گفتگو ہو رہی ہے ان مسائل کی ضرورت نہ ہو, لیکن یہ گفتگو کیونکہ ان صاحبان ایمان کے لیے کی جا رہی ہے تو یہاں موجود تو نہیں ہوں گے مگر یہ بات ان تک پہنچے گی, اس لیے ان مسائل کا ذکر کر دینا میں ضروری سمجھ رہا ہوں. اب یہ مسائل تفصیل کے ساتھ تو اس وقت بیان کیے جائیں گے جب ہم نجاسات و طہارت کے مسئلے سے گفتگو شروع کر کے نماز کے مسائل پر پہنچیں گے, مگر خدا معلوم اس کو کتنی مدت لگے, کتنا عرصہ لگے, اس لیے مختصراً ان چیزوں کا تذکرہ ابھی کر دینا ضروری ہے. یہ سوالات جو عام طور پر پوچھے جاتے ہیں ان میں ایک یہ سوال ہوتا ہے کہ نماز جو ہم سے چھوٹ گئی ہے ساری زندگی, ان کی قضا کیسے کریں؟ جو روزے ہم سے ساری زندگی رہ گئے ہیں ان کی قضا کیسے کریں؟ قوم ہم نے آج تک نہیں نکالا, اس کی قضا یا اس کے ازالے کا کیا طریقہ ہے؟ اب یہ دو تین بڑے اہم اہم سوال ہیں, چنانچہ مختصراً ان کا جواب آج گفتگو کے پہلے حصے میں لیا جائے گا. تو سب سے پہلے نماز ہی کے مسئلے پر گفتگو کرنی جائے, مگر اس سے پہلے دو باتوں کا تذکرہ اور کر دیا جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ گناہ ہونے کے بعد اس کو معاف کرانا سب منحصر ہے اس بات پر کہ انسان کے دل میں اپنے گناہ پر ندامت ہو اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ ہو. اس کے بعد یہ طریقہ جو بتایا جا رہا ہے یہ مفید ثابت ہو سکتا ہے. لیکن اگر اپنے گناہ پہ ندامت نہیں ہے, آئندہ پھر یہ گناہ کا عزم و ارادہ ہے, تو شاید اس طریقے پر عمل بھی انسان کو نجات نہ دلا سکے. تو جتنا بھی طریقہ بتایا جائے گا وہ سب کنڈیشنل ہے, مشروط ہے اس چیز کے ساتھ کہ انسان واقعاً نادم ہے اور آئندہ بچنے کا ارادہ کر رہا ہے. اب نماز کے مسائل سے پہلے دو چھوٹے مسئلے. ایک مسئلہ قرآن کے بارے میں ہے, ایک مسئلہ نجس غذا کے بارے میں ہے. نجس غذا کا کھانا ایک ایسا گناہ ہے کہ جو اسلامی نقطۂ نگاہ سے فعل حرام اور گناہ کبیرہ کی منزل میں بھی داخل ہو سکتا ہے. لیکن اگر ایک انسان ایک طویل عرصے تک نجس غذا کھاتا رہے, یا طویل عرصے تک نہیں بلکہ کسی ایسے مقام پر جہاں پر اس کے لیے بچنا آسان تھا اور وہ نہ بچے, کسی یہودی کے ساتھ, کسی عیسائی کے ساتھ, یا مسلمانوں کے کسی ایسے فرقے کے ساتھ جس کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھا گیا ہے, انسان کھانے پینے میں شریک ہو جائے اور اس نے نجس غذا کھائی, یہ گناہ کیا. اس گناہ کی معافی کے لیے فقط توبہ کافی, اس کے علاوہ اور مزید کوئی اضافی ذمہ داری نہیں. بعض گھرانوں میں یا مختلف فکر رکھنے والے افراد میں اس سلسلے میں بھی کچھ طریقے رائج ہیں, مگر شرن اس کی کوئی نہ ضرورت ہے نہ اہمیت ہے. مثلاً بعض مقامات پہ اس کو ضروری خیال کیا جاتا ہے کہ اگر نجس غذا کھا لی گئی تو اس کے بعد کلمہ پڑھنا ضروری, یا بعض لوگ اس مسئلے کو آسان کرنے کے عادی ہیں اس طریقے کہ اگر نجس چیز کے اوپر کلمہ پڑھ لیا جائے تو وہ نجیس چیز پاک ہو جاتی ہے اور اس کا استعمال صحیح ہو سکتا ہے. یہ دوسرا خیال تو بالکل غلط اور حماقت والا ہے, اور پہلا تصور وہ ہے کہ جس کی شرن کوئی ضرورت نہیں, نجیس غذا کے لیے بس اتنا ہی کافی کہ اگر آدمی نے اس کو کھایا تو اس کے بعد توبہ کرے اور آئندہ اس سے بچنے کا عزم و ارادہ کرے. دوسری چیز قرآن. قرآن کے بارے میں بھی ہمارے ماحول اور معاشرے میں کچھ طریقے رائج ہیں کہ اس سے متعلق اگر انسان کوئی گناہ کرے تو اس کے کفارے میں اب کیا کرے. یہ واضح رہے کہ قرآن کی بے حرمتی کے دو طریقے ہیں. ایک وہ طریقہ ہے جو آدمی کو کفر اور شرک کی منزل پہ لے جاتا ہے, یعنی آدمی کافر بن جاتا ہے, دائرہ اسلام سے نکل جاتا. وہ مسئلہ تو پھر بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے, کیونکہ اس مسئلے میں بڑا اختلاف ہے. اس ایک مسئلے میں جب کوئی مسلمان ایسا کام کرے جس سے وہ کافر ہو جائے تو کیا دوبارہ اس کے پاس دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا کوئی طریقہ ہے یا نہیں؟ یعنی یہ وہ مقام ہے کہ جہاں بعض علماء کے فتوے میں توبہ بھی قبول نہیں ہوتی. خیر وہ تو نہ ہمارے ماحول کا مسئلہ ہے نہ اس کی ضرورت. فی الحال تو اتنا کہ وہ غلطیاں قرآن سے متعلق جو کفر کی منزل پہ ہم کو نہیں لے جاتی, مثلاً قرآن کو بغیر وضو کے چھو لیا گیا, مثلاً حالت جنابت کے اندر قرآن کے الفاظ کو ہاتھ لگایا گیا, مثلاً قرآن اوپر سے نیچے گر گیا. اب یہ سارے کے سارے گناہ یا غلطیاں جو قرآن سے متعلق ہو جائے لیکن اتنی شدید نہ ہو کہ جو انسان کو کافر بنا دے. کافر بنانے کی چیز جیسے قرآن کو جلا دینا, قرآن کو ٹھوکر مار دینا, جان بوجھ کے قرآن کی توہین کرنا, اس مندر پہ نہ ہو بلکہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ نجاست طہارت کا مسئلہ, یا قرآن کو نجس کر دیا, یا قرآن اوپر سے گر گیا. تو اس صورت کے اندر اگر انسان نے جان بوجھ کر یہ غلطی کی ہے تو اس کے لیے توبہ واجب, اور اگر بھولے سے اور غلطی سے قرآن گر گیا تو اس صورت میں تو خیر کوئی توبہ بھی نہیں, احتیاط توبہ کرے تو کافی, باقی اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرنا. بعض مقامات پر رائج ہے کہ کچھ پیسے صدقے میں دینا ایک اچھا عمل ہے, مگر اس کا گناہ کی توبہ سے تعلق نہیں, یا اس کے وزن کے برابر مٹھائی یا شکر تول کے دینا اس خیال کے مطابق اچھا ہو سکتا کہ اس نیکی کا ثواب ہم کو ملے گا جس سے ہمارا یہ گناہ نظر انداز کیا جا سکتا, مگر یہ کوئی واجب ضروری یا قرآن کے سلسلے میں کوئی اصول شریعت کی نگاہ میں نہیں. تو قرآن گر گیا, جان بوجھ سے گرایا ہے تو توبہ کرے, غلطی سے یا بھولے سے یا بچے کی وجہ سے گر گیا, فوراً اٹھا کر اسے قابل احترام جگہ پہ رکھ دے. اسی طرح قرآن کو بغیر وضو کے چھوا, قرآن سے مراد قرآن کے عربی الفاظ جو اصل قرآن, یا حالت نجاست میں چھوا اس میں بھی خالی توبہ کر لینا کہ غلط کیا آئندہ نہیں کریں گے کافی. اور اگر قرآن کو کبھی نجس کر دیا اس میں دو ذمہ داریاں, ایک طرف توبہ اور دوسری طرف اس نجاست کو قرآن پر سے ہٹانا اور دور کرنا پانی ڈال کے. خیر یہ تو میں نے اس لیے بتا دیا کہ اس مسئلے میں معاشرے میں کافی توہمات اور غلط فہمیاں ہیں. اب نماز کے مسائل پر گفتگو شروع کر دیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سارے اور تفصیلی مسائل کو بیان کرنا بہت مشکل اور ناممکن ہے, لیکن مختصرا جو باتیں بیان کرنا ضروری ہیں ان کا تذکرہ ہو جائے. نماز کے اندر پہلا مسئلہ جو عام طور پر پوچھا جاتا وہ یہ کہ اگر ہم نے زندگی کا ایک حصہ ایسا گزارا کہ جس میں اپنی نمازوں کو وقت پر اور باقاعدگی کے ساتھ ادا نہیں کیا تو اب ہمیں کیا کرنا. نماز کے بارے میں ایک اصول ہے کہ ہر نماز واجب جب اپنے وقت پر ادا نہ کی جائے تو انسان گناہگار ہے اور اس کے لیے توبہ واجب ہے. یہ ایک اصول ہے کہ ہر واجب نماز جو اپنے وقت پر ادا نہ کی جائے تو اس کے لیے توبہ واجب ہے, یعنی ندامت اور آئندہ پابندی کا عہد. لیکن اس کے ساتھ ساتھ نماز ان عبادات میں سے ہے کہ فقط اتنی توبہ کافی نہیں بلکہ ساتھ ساتھ اس کی قضا بھی کرنا پڑے گی. یعنی قضا کا مقصد یہ کہ جس انداز سے نماز کو چھوڑ دیا گیا تھا اب اسی انداز سے نماز کو بعد میں ادا کرنا ہے, سوائے دو نمازوں کو. ایک جمعے کی نماز اگر انسان پر واجب ہے اور انسان اسے ادا نہ کر پایا اپنے وقت میں تو اس میں تو خالی توبہ کافی ہے, بعد میں اس سے قضا نہیں کر سکتا. یعنی اگر اس کے پاس وسائل اور امکانات ہیں کہ مثلا خود جمعہ قائم کرے اپنے گھر میں بطور مثال یا مسجد کے اندر, یا یہ کہ اس کو آئندہ جمعے کی نماز مل رہی ہے مسجد میں, تب بھی اگر جمعے کی نماز اپنے وقت سے ادا نہ کی جائے اور قضا کر دے آدمی, یہ اس آدمی کا مسئلہ ہے کہ جس پر جمعہ واجب, وہ ایک الگ بحث. وقت پہ ادا نہ کرے تو اس کی قضا نہیں ہے فقط توبہ ہے. اور دوسرے عیدین کی نماز, اگر جب یہ نماز واجب ہو جائے, عید اور بقرعید کی نماز جب یہ واجب ہو جائے اور انسان اسے ادا نہ کرے تو اب فقط گناہگار ہے مگر اس کی قضا نہیں. اس کے علاوہ باقی جتنی واجب نمازیں جب ایک آدمی انہیں اپنے وقت پر ادا نہ کرے تو اس کے لیے توبہ بھی ہے, ان معنوں میں جو عام معاشرہ سمجھتا ہے, یعنی ندامت اور آئندہ نہ کرنے کا عزم. اور ساتھ ساتھ اس نماز کو جو چھوڑ دیا, جس کو چھوڑ دیا گیا بعد میں ادا کرنا بھی ضروری ہے. اب تمام واجب نمازوں کے لیے یہ اصول ہے, مگر ہم اپنی آسانی کے لیے پہلے نماز یومیہ کے کچھ ایسے مسائل بتا دیں جو ان لوگوں کے کام آ سکتے ہیں. ویسے تفصیل تو بہت زیادہ, اس کے بعد دوسری واجب نمازوں کا تذکرہ. تو اصول یہی ہے کہ جتنی نمازیں چھوڑی گئی ہیں اتنی نمازوں کو ادا کرنا ضروری ہے. یہ بات میں نے بار بار بیان کی مگر اس تفصیل کی اہمیت کے پیش نظر اس میں دوبارہ عرض کر دوں کہ نمازیں معاف کرانے کا ایک ہی طریقہ, جتنی نمازیں چھوڑی, اگر 100 نمازیں چھوڑی ہیں تو 100 نمازیں پڑھنا پڑیں گی, اگر 500 نمازیں چھوڑی ہیں تو 500 نمازیں پڑھنا پڑیں گی, اگر 5000 نمازیں ترکی ہیں تو 5000 نمازیں پڑھنا پڑیں گی. یعنی 4999 نماز کی اگر آدمی پڑھ لے تب بھی ابھی تک وہ گناہگار, گناہ کی مقدار کم ہو سکتی مگر گناہ بہرحال باقی. اگر 5000 میں سے 4999 نمازیں بھی پڑھ لی گئی, یعنی شریعت کوئی ایسا طریقہ نہیں, کوئی ایسا شارٹ کٹ یا کوئی ایسا مختصر سا طریقہ کہ جس کی وجہ سے آدمی نمازیں 5000 ادا کر چکا ہے اور ادا کر رہا ہے 100, 200, 500, 1000, 2000 اور آخری نمازیں معاف ہو جائیں, ایسا کوئی طریقہ نہیں. یہ اس لیے مجھے زیادہ شدت کے ساتھ کہنا پڑا کہ دو غلط فہمیاں تو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ رائج. ایک یہ کہ فضائے عمری ایک لفظ ہے جس کا پلیس زبان میں ترجمہ ہے کہ فارغ ہونے سے لے کر آج تک عمر بھر میں نے جتنی نمازیں قضا کی ہیں میں ان کو ادا کر رہا ہوں. لیکن لوگ اس کا مطلب یہ نکالتے ہیں کہ فضائے عمری کا مقصد یہ ہے کہ جس نماز کے بارے میں کہا گیا کہ اسے فضائے عمری کی نیت سے پڑھو, کہنے والے کا مقصد یہ کہ تمہاری 5000 قضا ہے اس نماز کو اسی نیت سے پڑھو, کم سے کم ایک نماز اس میں سے کم ہو جائے گی. سننے والا نتیجہ نکالتا ہے کہ نہیں, کہ ایک نماز مجھے بتائی گئی اس کا مطلب یہ کہ ساری زندگی کے 5000 نمازیں معاف ہو جائیں گی. مثلا شب قدر کے اندر 6 دن کی نماز پڑھی جاتی ہے عام ماحول میں, اور آپ حضرات کے یہاں 18 دن کی نماز پڑھی جاتی ہے یعنی تینوں راتوں کو 6 دن کی نماز. اس کا مطلب اگر کوئی یہ نکالتا ہے تو وہ در حقیقت نا علمی اور کم علمی کا نتیجہ کہ یہ 6 دن کی نماز سال بھر کی یا ساری زندگی کی نمازوں کو معاف کرا دیتی. ایسا نہیں, اگر 6 دن کی نماز ہم نے شب قدر میں پڑھی تو جتنی ہماری زندگی کی نمازیں پڑھا مطلب 1000 دنوں کی, اس 1000 دن میں سے 6 دن کی نماز کم ہو گئی, 994 دن کی نماز اپنے مقام پر باقی. جن کے علم میں یہ چیز ہے ان کو اتنی وضاحت خود ایک حماقت لگتی کہ اتنے واضح مسئلے کی وضاحت کی ضرورت کیا, مگر بعض ایسا ماحول ہے اس لیے اس کو بتانا پڑ رہا. یہ 6 دن کی نماز اگر ہم شب قدر پڑھیں تو صرف 6 دن کی نماز معاف ہوگی, باقی زندگی کی نمازیں اپنے مقام پر باقی. یہ پہلی غلط فہمی. دوسری غلط فہمی یہ کہ ایک ہینڈ بل یا پمفلیٹ جمعۃ الوداع کے دن اکثر مسجدوں میں تقسیم کیا جاتا, اس کے اندر مولا کائنات کے حوالے سے 4 رکعت کی نماز کا ذکر ہوتا کہ اگر کوئی شخص جمعۃ الوداع اس نماز کو پڑھ لے 4 رکعت تو اس کی ساری زندگی کی نمازیں جو قضا اس نے کی ہیں وہ معاف ہو جائیں گی. یہ بھی سراسر غلط فہمی. اول تو ایسی کسی روایت کا پتہ چلانا مستند کتاب ہے, اور اگر پتہ چل جائے تو اس روایت کا مستند ہونا ہی بہت مشکل, لیکن اگر وہ روایت مستند بھی ہو تب بھی اس کا مفہوم کچھ اور ہے. بہرحال یہ روایت مستند نہیں, اگر ہم مان بھی لیں تب بھی اس کا مفہوم کچھ اور ہے جو بعد میں آپ اسی تقریر کے دوران سنیں. لیکن ایسی کوئی سنت نماز, ایسی کوئی 4 رکعت یا 400 رکعت یا 4000 رکعت نماز نہیں جس کو پڑھنے سے ادا نمازیں کم یا معاف ہو جاتی ہیں. جیسا کہ میں نے کہا معاف ہونا تو ناممکن ہے, کم بھی نہیں ہوتی کہ 1000 تھی چلو 500 پڑھ لو باقی خدا معاف کر دے گا. جتنی نمازیں قضا کی ہیں اتنے ہی انسان کو نمازیں پڑھنا پڑے گی. یہ تو ایک اصول اس لیے بتانا پڑا کہ معاشرہ اس میں بڑی غلط فہمی کا شکار ہے. دوسری بات قضا نمازوں کے سلسلے میں, پھر میں بار بار یاد دلا دوں کہ میرا موضوع قضا نماز نہیں, اس کے تو تقریباً 50 مسئلے کتابوں میں لکھے, میں تو صرف 6-7 مسئلے بتاؤں گا تاکہ ان کا مسئلہ حل ہو کہ جن کی یہ پریشانی. دوسرا اصول اس سلسلے میں یہ کہ قضا نمازیں جو اگر کہ وہ کسی خاص وقت کی نماز ہے, مثلاً مغرب کی نماز, عشاء کی نماز, ظہر کی نماز, صبح کی نماز, مگر جب قضا ہو جائے تو اب اسے کسی بھی وقت قضا کیا جا سکتا, یعنی قضا نماز 24 گھنٹے میں کسی وقت بھی پڑھی جا سکتی, اس کے لیے کوئی وقت نہیں کہ مغرب کی نماز قضا ہوئی تو مغرب ہی کے وقت پڑھو, صبح کی نماز قضا ہوئی تو صبح ہی کے وقت پڑھو, بلکہ کسی وقت بھی پڑھی جا سکتی. حتیٰ یہ کہ اس وقت بھی پڑھی جا سکتی جب عام سنت نماز کو مکروہ سمجھا گیا ہے, یعنی سورج نکلنے اور سورج ڈوبنے کے وقت, عصر کے وقت سے سورج ڈوبنے تک اور صبح کی نماز کے بعد سے لے کر سورج نکلنے تک, یہ ایسا وقت ہے جسے بعض علماء نے مکروہ قرار دیا ہے سنتی نماز کے, مگر قضا نماز کے لیے کوئی وقت مکروہ نہیں, بلکہ 24 گھنٹے میں جس وقت آدمی چاہے نماز پڑھ سکتا, بلکہ یہاں تک کر سکتا کہ وہ عادی ہے صبح کو بھی نماز پڑھنے کا مغرب کے وقت, مگر مغرب کے وقت وہ قضا ادا کرتا ہے صبح کی اور صبح کے وقت قضا ادا کرتا ہے مغرب کی, اس میں بھی کوئی حرج نہیں, کوئی اشکال نہیں, کوئی کراہیت نہیں, تو کسی وقت بھی نماز پڑھی جا سکتی. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ سفر کی حالت میں بھی قضا نمازوں کو ادا کیا جا سکتا ہے, اور حضر کی یعنی شہر میں رہنے کی اپنے وطن میں رہنے کی حالت میں بھی نماز ادا ہو سکتی. تیسری بات جس کا ذہن میں رکھنا ضروری وہ یہ ہے کہ قضا نماز اس پر واجب, اس کے لیے سنت نماز پڑھنے کو منع قرار نہیں دیا گیا. جس پر قضا نماز واجب وہ چاہے تو سنت نماز بھی پڑھ سکتا ہے, قضا بعد میں پڑھے. مثلا یہ ارادہ کرے کہ بھائی سنت تو نماز شب خاص طور سے قضا میں 2 سال بعد شروع کروں گا, 3 سال بعد شروع کروں گا, یہ جائز. سنت نماز پر پابندی نہیں. البتہ یہ غلط مسئلہ کہ بہتر یہ ہے کہ وہ سنت نماز کے بدلے قضا نماز پڑھے, اور اگر اس کے دل میں پورا ارادہ ہے کہ اگر مجھ پر قضا نہ ہوتی تو میں یہ سنت پڑھتا تو خدا اسے دونوں نمازوں کا ثواب دے دے گا, وہ ایک الگ مسئلہ. اسی وجہ سے شب قدر میں 102 رکعت نماز ہم پڑھتے ہیں, جبکہ اصل مسئلہ کیا یہ نہیں ہے اسلام میں کہ شب قدر میں قضا نماز پڑھو. اصل یہ ہے کہ شب قدر کی 50 نمازیں 2-2 رکعت کر کے سنت پڑھا دی گئی, کہ شب قدر کی عبادت یہ کہ آدمی 50 سنتی نمازیں پڑھے, ہر نماز 2 رکعت ہی. لیکن اسی اصول کی روشنی کہ جس پر قضا ہو اس کے لیے سنت نماز سے بہتر قضا نماز پڑھنا ہے, علماء نے یہ مسئلہ بتایا. یعنی یہ روایت امام نے, یہ شب قدر کے اعمال میں آپ کو نہیں ملے گا کہ امام نے کہا ہو کہ آج 6 دن کی نماز پڑھنا. امام نے یہی کہا کہ آج 100 رکعت 50 نمازوں کو انجام دینا. مگر ایک دوسرا اصول کہ سنت نماز پڑھنے سے بہتر قضا نماز ہوتا, تو خیر یہ تو ایک بیچ میں مسئلہ آ گیا کہ جس پر سنتی نمازیں جو پڑھنا چاہے جبکہ قضا نماز واجب ہے اس کی بھی اجازت ہے, اگر کہ بہتر یہی ہے کہ پہلے قضا ادا کرے. اب اسی سے ایک سوال اور پیدا ہوگا ذہن میں, چوتھا مسئلہ قضا نماز کے بارے میں, وہ یہ کہ کیا انسان کے لیے قضا نماز فوراً پڑھنا ضروری ہے جیسے ہی قضا ہو جائے؟ اس میں بھی 2 مسئلے آتے ہیں. تو یہ میں نے گزشتہ تقریر میں عرض کیا تھا کہ نماز کی قضا وہ واجب ہے جس میں خدا نے اجازت دی ہے, کہ تم پر فوراً واجب نہیں. نماز ادا ہے تو وقت ہے کہ اس وقت کے اندر اندر پڑھو, قضا ہو گئی تو اجازت کہ ساری زندگی کبھی بھی پڑھ سکتے. اور اگر انسان تاخیر کرے, انسان دیر سے پڑھے, تو کوئی مزید جرمانہ یا کفارہ یا توبہ نہیں. البتہ اس انداز سے نظر انداز کرنا جس سے یہ ظاہر ہو کہ آدمی نمازوں کی اہمیت ہی کو نہیں سمجھ رہا, یا کم سے کم قضا نماز کی کوئی ویلیو اور قدر ہی اس کی نگاہ میں نہیں, وہ پھر حرام ہے, پھر واجب ہے کہ قضا نماز پڑھے. لیکن جب تک کہ تعاون نہ ہو, تعاون کے معنی اہانت نہ ہو, یعنی قضا نماز کی اہمیت کو کم نہ کیا جائے, اہمیت دی جائے, مگر یہ طے کر کے کیونکہ خدا نے سہولت دی اس لیے میں اس کو قریب یا کچھ عرصے کے بعد شروع کروں. اور اگر یہ ارادہ پورا ذہن میں ہے اور انسان انتقال کر گیا تو اس صورت میں کم سے کم یہ جو ہے گناہ سے محفوظ ہو جائے گا, نمازیں باقی رہیں گی یعنی بڑے بیٹے پر, لیکن اس مرنے والے کو گناہ نہیں ملے گا جس کے ذہن میں یہ ارادہ تھا کہ میں قضا نمازیں ضرور ادا کروں گا, مگر کیونکہ خدا نے مجھے وقت دیا ہے اس لیے میں اس وقت سے, اس سہولت سے, اس نعمت سے فائدہ اٹھا رہا ہوں, پھر مر جائے تو گناہ سے محفوظ. اور اگر لاپرواہی سے نظر انداز کرے اور مر جائے تو یہ بہرحال گناہگار ہوگا. تو چوتھی چیز, قضا نماز واجب فوری نہیں ہے, یعنی اسے فوراً ادا کرنا واجب نہیں. اچھا, پانچویں چیز کسی سلسلے میں وہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر کسی پر کوئی قضا نماز ہے تو قضا نماز اس وقت تک نہیں پڑھ سکتے جب تک پہلے قضا نہ پڑھ, یا کم سے کم یہ کہ اگر آج کے دن ہم نے کوئی نماز پڑھا تھی تو آج کی قضا نماز سے پہلے آج کی قضا پڑھنا ضروری. یہ بعض لوگوں کا خیال ہی نہیں ہے, بعض علماء کا فتویٰ بھی تھا. اور اسی وجہ سے جب لوگ بلکہ جمعہ نماز پڑھتے ہیں تو اگر صبح کی قضا ہے تو پہلے کس کو پڑھنا ضروری خیال کرتے ہیں, یا عید کی نماز اگر پڑھتے ہیں تو اگر پہلے صبح کی قضا ہے آج کی صبح کی تو پہلے اس کو جا کے مسجد میں پڑھتے ہیں, اس کے بعد پھر اس نماز کو شروع کرتے ہیں. یہ جیسا کہ میں نے کہا کہ بعض علماء کا فتوا ہے اور موجودہ مراجع نے بھی اس کو مستحب قرار دیا, لیکن اصل مسئلہ ہے کہ واجب نہیں. اسے عربی میں کہا جاتا ہے, یہ 2 لفظ یاد رکھیے, حاضرہ یعنی اس وقت کی نماز, اور فائدہ جو نماز فوت ہو جائے قضا ہو جائے. بعض علماء کہتے ہیں کہ جب تک کہ انسان قضا نماز نہ پڑھے ادا نہیں پڑھ سکتا. بعض کہتے ہیں کہ کم سے کم پوری زندگی کا نہیں تو 24 گھنٹے کا مسئلہ, آج جمعے کا دن، آج اگر ہم کوئی نماز پڑھیں اور آج کے دن کوئی نماز ہم پر قضا ہوئی ہے تو پہلے اسے پڑھو، اس کے بعد پھر ادا نماز پڑھو. یعنی جیسے صبح کی قضا ہے تو ظہر یا جمعے سے پہلے اس کو اتارو، پھر ظہر یا جمعہ پڑھو. یا اگر ظہر کی نماز میں قضا اور مغرب کے وقت ہم مغرب کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو پہلے صبح کی اور دوہرین کی نماز پڑھو، پھر ادا نماز کی باری آئے. موجودہ مراسی کہتے ہیں کہ یہ واجب نہیں، بلکہ انسان کو اختیار ہے، چاہے تو پہلے قضا پڑھ لے، چاہے تو پہلے ادا پڑھ لے. اور یہاں تک ہے کہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر بھی آج کی قضا نہ پڑھے اور سیدھا جا کے آج کی ادا پڑھے تب بھی یہ بالکل صحیح ہے. البتہ مستحب یہی کہ کم سے کم پہلے آج کا قرضہ اتارو، پھر آج کی ادا نماز پڑھو. اسی لیے یہاں تک حکم کہ اگر کوئی آدمی غفلت اور لاپرواہی آج کی نماز ادا نماز شروع کر چکا ہے ظہر کی، پھر اسے یاد آیا کہ صبح کی قضا، تو جب تک واپس پلٹنے کا موقع ہے نماز میں نیت تبدیل کر کے اس کو صبح کی قضا بنا دے. مگر اس کی تفصیل زیادہ ہو جائے گی جبکہ یہ کوئی واجب کا قضا نہیں. اس لیے میں اس تفصیل سے پتہ نظر وقت کتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس پر قضا نماز ہے اس کے لیے ضروری نہیں کہ پہلے اسے پڑھے، بلکہ براہ راست قضا نماز پڑھ سکتا ہے. ایک اور مسئلہ، چھٹا مسئلہ نماز کے بارے میں، اور وہ یہ کہ اگر انسان نے نمازیں قضا کی ہیں بہت ساری، تو کیا یہ ضروری کہ انسان ترتیب سے نماز پڑھے؟ یعنی جس انداز سے نماز قضا ہوئی اسی انداز سے ادا کرے. مثلاً جو نماز 6 سال پہلے قضا ہوئی ہے پہلے وہ پڑھی جائے، پھر 5 سال والی نماز، پھر 4 سال والی نماز، پھر 3 سال والی، پھر 2 سال والی، پھر 1 سال والی. اسے کہتے ہیں ترتیب. یہ بڑا اہم مسئلہ رہا ہے علماء، اور جو علماء ترتیب کے قائل ان کے نزدیک بڑا مشکل مسئلہ ہو جاتا کہ اگر فرض کیجیے ایک آدمی کو یاد ہی نہیں کہ میں نے کس طرح سے نماز قضا کی، تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ ترتیب حاصل کرنے کے لیے بعض اوقات 1 مہینے کی نماز کے خاطر آدمی کو 6 مہینے کی نماز پڑھنا پڑتی مختلف انداز سے، اس صحیح ترتیب کوئی نہ کوئی مل جائے. میں اس کو نظر انداز کرتا ہوں. موجودہ مراجع کہتے ہیں کہ نماز کی قضا میں ترتیب ضروری نہیں، اور دونوں جو فتوے پرانے علماء کے ہیں اس سے ہٹ کر فتوا دیا. یعنی دو فتوے کون سے؟ بعض پرانے علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ نے نمازیں جس طرح سے چھوڑی، چاہے آپ کو یاد ہو کہ میں نے کس طرح چھوڑی یا یاد نہیں، پڑھتے وقت اسی ترتیب سے پڑھنا. مثلاً اگر 10 سال پہلے صبح کی نماز چھوڑی اور 5 سال پہلے مغرب کی نماز چھوڑی، تو آج جب آپ قضا نماز پڑھیں تو پہلے صبح کی پڑھنا پڑے گی، پھر مغرب کی پڑھنا پڑے گی. وہ پہلے چھوٹی ہے یا بعد میں چھوٹی؟ اور اگر ہم کو یاد نہ آ رہا ہو کہ کون سی پہلے قضا ہوئی ہے کون سی بعد میں، تو اس طرح پڑھنا ہے کہ ترتیب ہو جائے. یعنی پھر ہم کو کس طرح پڑھنا ہے کہ صبح کی پڑھیں اور مغرب کی پڑھیں، پھر دوبارہ کی نمازیں پڑھیں، پہلے مغرب کی پھر صبح کی. کہ اگر یہ ترتیب ہے تو یہ اور وہ ہے تو وہ، دونوں طریقے سے پڑھنا. اگر آپ کو معلوم ہو یا معلوم نہ ہو، موجودہ مراجع کہتے ہیں اس کی بھی ضرورت نہیں. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اگر آپ کو معلوم نہ ہو تو ٹھیک ہے، معافی، اور اگر یاد ہو کہ کس ترتیب سے چھوڑی ہے تب اس کی پابندی ضروری ہے. موجودہ مشتہرین کہتے ہیں یاد ہو، لکھا ہوا ہو، تب بھی اس کی پابندی ضروری نہیں. کسی بھی ترتیب سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، چاہے بعد والی پہلے پڑھے، پہلے والی بعد. اس اصول کی بنیاد پر یہ طریقہ صحیح ہے کہ ایک آدمی پہلے ساری صبح کی نمازیں پڑھ ڈالے، اپنی زندگی میں جتنی صبح کی نماز پڑھا کی، پھر ساری ظہر کی نمازیں پڑھ ڈالے، پھر ساری عصر کی نمازیں پڑھ ڈالے. جو آج کل ایک طریقہ ہمارے یہاں رائج، یہ اس فتوے کی روشنی میں صحیح ہے کہ اس انداز سے نماز پڑھنا آدمی کے لیے. کہ جیسے بہت سے لوگ روزانہ کی ہر واجب نماز کے ساتھ ایک قضا نماز پڑھتے، صبح کے ساتھ صبح، ظہر کے ساتھ ظہر، عصر کے ساتھ عصر. موجودہ فتوے کی روشنی میں صحیح، لیکن پرانے علماء کی روشنی میں یہ مشکل ہے. ترتیب کا خیال رکھنا ضروری ہے. خیر یہ ایک مسئلہ بھی میں نے بتایا. یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ آپ کے حلقے سے باہر یہ غلط فہمیاں بہت زیادہ رائج. اب آخر کے دو مسئلے جس پر نماز کی قضا کا مسئلہ مکمل ہوگا اور دوسرے موضوع پر گفتگو شروع ہوگی. اس کے بعد ایک مسئلہ ہو وہ یہ ہے کہ یہ بات بھی یاد رکھی کہ انسان نے جو نمازیں سفر میں قضا کی ہیں ان کی قضا جب کرے گا تو قصر ہی کرے گا، چاہے سفر ہی میں قضا کرے یا اپنے گھر آ کے قضا کرے. جو نماز سفر میں قضا ہوئی ہے اس کی قضا بھی قصر پڑھی جائے. جو نماز وطن میں قضا ہوئی ہے، یعنی پوری نماز، وہ اگر ہم سفر میں بھی، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سفر کرتا اور مثلاً مسجد میں نو دن کے لیے زیارت کے لیے وہاں وقتی وقت عبادت ہی عبادت کرنا, تو اپنی جو قضا نمازیں وہ ہم نے شروع کر دی. اب اس صورت میں سفر میں ہے, مگر جو نمازیں وطن میں قضا ہوئی ہیں وہ سفر میں بھی پوری پڑھی جائیں. یہ اصول ہے کہ نماز نماز قضا کی جس کے وقت میں آدھا وقت سفر کا ہے آدھا وقت وطن کا, 1 بجے ظہر کا وقت آیا 6 بجے قضا ہوا. اب یہ آدمی 1 بجے سے 3 بجے تک سفر میں تھا, 3 بجے سے 6 بجے تک اپنے وطن آ چکا پر نماز قضا کر, یا الٹا 1 بجے وقت سے نماز آیا 3 بجے تک کہ اپنے شہر میں تھا نماز نہیں پڑھی, 3 بجے سفر کے لیے نکلا اور نماز قضا کر دی. ایک نماز جو قضا کی تو ایسے ہی کہ نماز کا آدھا وقت سفر میں گزرا آدھا اگر. بعض علماء اس میں یہ کہتے تھے اور یہی ہمارے عام آدمی کا تاثر, بعض علماء کہتے ہیں اور یہی عام آدمی کا تاثر کہ یہ دیکھا جائے گا کہ جب وقت نماز آیا اس وقت وہ کہاں تھا, 1 بجے وقت آیا یہ کہاں تھا. اگر سفر میں ہے اور نماز قضا کر گیا تو نماز پتھر پڑنا ہے. لیکن موجودہ مجتہدین کہتے ہیں کہ وقت آنے کا مطلب ہے یہ دیکھا جائے گا کہ قضا کے وقت کہاں تھا. اگر 1 بجے نماز کا وقت آیا یہ شہر میں تھا, مگر 6 بجے سفر میں نکل گیا جب نماز قضا ہوئی تو یہ قصر مانی جائے گی. اسی طرح اس کا الٹا مسئلہ. اور آخری مسئلہ اس سلسلے کا جو سب سے اہم ہے, یہ غلط فہمیاں دور کرنے کے بعد آج بارہ تقریر ہوگی مگر اس مسئلے کو مکمل کرنے کے بعد, یہ غلط فہمیاں دور کرنے کے بعد اب آخری مسئلہ, اور وہ آخری مسئلہ یہ کہ انسان قضا نمازیں ساری زندگی کس طرح پڑھے جب تعداد یاد نہ ہو. ابھی تک تو یہ بتایا تھا کہ یاد ہے کتنی نمازیں قضا کی ہیں اتنی پڑھ لو, اگر تعداد یاد نہ ہو تو کیا کرنا. اس صورت میں علماء کہتے ہیں کہ اندازے لگاؤ. اندازے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی صحیح عدد سمجھ میں نہیں آئے گا, دل کہے گا یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے. مطلب ایک اندازہ میں لگانے کی کوشش کرتا ہوں ایک آدمی کو دیکھ کر. اس آدمی نے آج 30 سال میں نماز باقاعدگی سے شروع کی اور اب یاد نہیں آ رہا کہ 15 سال سے آج تک میں نے نمازیں کتنی چھوڑی اور کتنی پڑھ. اب وہ اندازہ لگائے, اندازہ اس طرح لگائے کہ ہاں 15 سال سے 20 سال تک تو میں بالکل نماز نہیں پڑھتا تھا, اس کی اہمیت کو نہیں جانتا, تو 5 سال کی تو پوری نمازیں پڑھا پڑھا, پھر 20 سال میں کچھ مجھے احساس ہوا نماز پڑھنے کا, مگر غیر باقاعدگی سے پڑھتا تھا, صبح کو اکثر قضا کر دیتا. اندازہ لگا کہ 1 ہفتے میں کتنی صبح کی نمازیں قضا کرتا ہوں گا, کتنی دور اثر کی قضا کرتا ہوں گا. 1 ہفتے میں مثلا 10 نمازیں قضا ہوتی تو 1 مہینے میں کتنی ہو گئی, فرض کیجیے 40. اس طرح 1 سال میں کتنی ہو گئی, فرض کیجیے کہ 480 یا 800. یہ اندازہ لگایا. اس طرح 3-4 سال تک میرا معمول رہا. اب 5 سال کی پوری قضا, 5 سال کی آدھی قضا آدھی ادا, یہ اندازہ اس کے ساتھ ملا دیا. پھر 25 سال سے 30 سال تک تو میں دہرائن اور مغربین باقاعدگی سے پڑھتا رہا, صرف صبح قضا ہوتی رہی. پھر اس میں اندازہ لگایا کہ روزانہ ہر ہفتے میں کتنی قضا ہوتی تھی, تو ہر مہینے میں کتنی بنتی تھی, تو ہر سال میں کتنی بنتی تھی, اس طرح اندازہ لگایا. اب جیسا کہ میں نے کہا کہ اس اندازے کے اندر تعداد کم یا زیادہ ہوگی, جب بھی نکلے گی تعداد شاید 1000 قضا ہوئی ہے, شاید 1200 قضا ہوئی ہیں, شاید 1500 قضا ہوئی ہیں, شاید 2000 قضا ہوئی ہیں, یا یہ کہ شاید 2 سال کی قضا ہوئی ہیں, شاید 3 سال کی, شاید 4 سال کی. علماء کہتے ہیں کہ اندازہ لگائیے, اور اندازے میں جو عقل ہے یعنی کم سے کم عدد ہے اتنی نمازیں پڑھنا واجب ہے, باقی واجب نہیں. مثلا اندازہ لگ رہا کہ 1000 تو ضرور قضا ہوئی ہیں, لیکن شاید اس سے زیادہ 1100 بھی ہوئی ہیں, شاید 1200 بھی ہوئی ہیں, شاید 1500 بھی ہوئی ہیں, تو فقط 1000 پڑھنا ہے جس کے بارے میں دل کو یقین ہے کہ کم سے کم کتنی نمازیں تو میں نے پڑھا دی, اور اس سے زیادہ جس کے بارے میں دل مطمئن نہیں, کبھی کہہ رہا ہے ہاں کبھی کہہ رہا ہے نا, ان نمازوں کی قضا واجب نہیں ہے اور قضا معاف ہے. اب روایت آتی ہے وہ جو میں نے پہلے عرض کیا جو مسئل بتا دی. علماء کہتے کہ اگر اس روایت کو مانے بھی تو اس کا تعلق اس بات سے کہ شریعت نے تو کہا کہ کم سے کم 1000 نمازوں پر دل کو یقین ہے, یہ تو آپ نے پڑھ ڈالی, ہو سکتا ہے کہ نمازیں اس سے زیادہ ہوں. تو جو زیادہ والی نمازیں جو آپ کو یاد نہ آ سکیں یا جس پر آپ کے دل کو یقین نہ ہو سکا, ان نمازوں کو جمعۃ الوداع کی یہ نماز معاف کروائے گی. مگر جس پر دل کو یقین ہے وہ نماز کو بہرحال پڑھنا پڑے گی. یہ ہو گیا مسئلے کا ایک پہلو. 35 منٹ ہوئے ہیں اس تقریر کو, میں 5 منٹ صرف اس لیے لینا چاہتا ہوں کہ مسئلہ مکمل ہو جائے. 40 منٹ پر یہ گفتگو ختم ہوگی, اور صرف اس لیے کہ چونکہ یہ ایک آج اندازہ ہوا کہ 1 گھنٹے میں بھی مسئلہ مکمل نہیں ہوگا. اس کے بعد روزہ ہے, اس کے بعد فنس ہے, اس کے بعد فرقہ ہے, اس کے بعد جہاد ہے, اس کے بعد مظالم. تو جب یہ سلسلہ 2-3 ہفتے چلے گا تو تقریر کے وقت کو نظر انداز کرنا پھر مناسب نہیں. لیکن صرف 5 منٹ, یہ مسئلہ ہو گیا روزانہ کی نماز کا. اب روزانہ کے علاوہ باقی جو واجب نمازیں, نماز آیات, نماز طواف کعبہ, نماز میت, نماز نذر و قصر و عہد, یہ بھی اگر آدمی وقت سے نہ پڑھے تو ان کے قضا بھی واجب. طواف کی نماز جس نے چھوڑ دی اس کا مسئلہ تو ایک بہت ہی انفرادی مسئلہ ہے. کتنے لوگ حج اور عمرے پر جاتے ہیں, ان میں سے بھی کتنے کم یہ غلطی کرتے ہیں, اس لیے اس پر زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں. میت کی نماز بھی بہت کم ایسا ہوتا کہ ایک آدمی بھی میت سے نماز نہ پڑھے, اور ایک بھی پڑھ لے تو ذمہ داری ختم. نظر و قصر کی نماز جو ہے, جو انسان منت مانے اس کا بھی یہ حکم ہے کہ اس کے قضا بھی واجب. اب صرف ایک آخری مسئلہ نماز آیات کا. سورج گہن, چاند گہن, زلزلہ یا کسی بھی قدرتی آفت پر ایک 2 رکعت نماز پڑھنا واجب, اور یہ بھی نماز واجب ہے. اس لیے اگر آدمی وقت پہ ادا نہ کرے تو ساری زندگی اس لیے قضا اس کے اوپر واجب رہے. اس میں بھی اصول یہی انسان کو اب بھول گیا, آج 50 سال کا ہے, پتا نہیں میں نے 35 سال میں کتنی نمازیں پڑھا دی. اندازہ لگائے کم سے کم جس پر دل مطمئن ہو جائے اتنی پڑھا نمازیں پڑھ. مگر اس کا ایک آسان اندازہ یہ کہ نماز آیات 1 سال میں زیادہ سے زیادہ 4 واجب ہوگی. تو اگر انسان ہر سال کی 4 کے حساب سے 50 سال 60 سال کی نمازیں بھی پڑھنا چاہے تو 200-250 نمازیں بنیں گی. چنانچہ اس کے اندر کس طریقے سے آدمی کر سکتا کہ ہر سال کے 4 کے حساب سے نمازوں کو پڑھے. اچھا, نماز کا طریقہ مختصر والا طریقہ اتنا چھوٹا کہ جتنی دیر میں آپ زہر کی نماز پڑھیں گے اتنی دیر میں ایک نماز آیات ہو جاتی. اس کا مطلب یہ کہ اگر ایک آدمی روزانہ 4 نماز آیات پڑھنا شروع کرے تو 2 مہینے یعنی 60 دن میں وہ اپنے 60 سال کی نمازیں پڑھ سکتا. 60 سال کا مقصد کیا ہوا کہ 60 سال 15 سال میں آدمی بالغ ہوتا ہے. 7 اور 15 یعنی 75 سال کی عمر والا آدمی بھی فقط 2 مہینے میں نماز آیات کی قضا کو مکمل کر سکتا. تو نماز آیات کی قضا کیونکہ تعداد مختصر, اس لیے بہتر ہے کہ آدمی یہ اندازہ لگائے کہ ہر سال 4 نمازیں قضا ہوئی ہوں گی زیادہ سے زیادہ, اور آج میری عمر اتنی بنتی ہے جتنی بنے اس کو 4 سے ضرب دے دے یا 4 سے ضرب نہ دے, بلکہ جتنی عمر بنے مطلب 50 سال تو 50 دن تک روزانہ 4 نمازیں پڑھے. 40 سال 40 دن تک روزانہ 4 نمازیں پڑھے, اس کی ساری زندگی کی نماز آیات معاف ہو جائیں گی. یہ نماز آیات کا مسئلہ ہے. میں نے بہت مختصر اس لیے کیا کہ وقت بھی کم ہے اور طریقہ بھی اتنا آسان ہے کہ زیادہ تفصیل ضروری نہیں. صرف اس لیے کہ یہاں بات فطری ذہن والے لوگ بھی بیٹھتے ہیں, وہ بعد میں اعتراض نہ کر دیں, ایک دو باتوں کی وضاحت ضروری ہے. یہ ذہن میں رہے کہ سورج گہن اور چاند گہن جب لگتا اور انسان اس کے وقت میں نماز نہ پڑھے تو نماز قضا ہے, لیکن زلزلے اور دوسری آفت کی نماز اگر آدمی نہ پڑھے اپنے وقت پر تو پھر قضا نہیں ہوتی, ساری زندگی ادا رہتی. زلزلہ آیا عین وقت پہ زلزلہ نماز واجب, نہ بھی پڑھے تو پھر ساری زندگی یہ نماز ادا رہے گی, اس کو قضا نہیں مانا جائے. اسی طرح سیلاب, آندھی, طوفان, بہار کا گرنا, کوئی بھی قدرتی آفت, وقت پہ نماز نہ پڑھے تو بھی ساری زندگی ادا رہے گی. آپ کوئی گرفتی کے کیا دیواز میں نے صاحب کا فتوا. لیکن سورج گہن اور چاند گہن کا وقت ہے اس میں نہ پڑھے تو یہ نماز قضا ہے, اور بعد میں قضا کی نیت سے پڑھنا پڑے. دوسری بات, جب عورت ہے تو نفاق کی حالت میں ہو اور اس وقت نماز آیات واجب ہو جائے, اور جتنا وقت ہے اس پورے عرصے میں اس کا حیض و نفاق جاری رہے تو اس پر اس حالت کی نماز آیات یہ قضا واجب نہیں. تیسری بات, سورج گہن اور چاند گہن لگا اور ہمیں پتا نہیں چل سکا کہ لگا, اگلے دن معلوم ہوا, تو اگر پورا گہن تھا تو قضا, پورا نہیں تھا تو قضا نہیں ہے جس کو پتا ہی نہ چل سکا. اور اس کے ساتھ ہی نماز واجب نمازوں کے قضا کا طریقہ ختم ہوا. اب روزہ اور خوف, یہ تو ہمارے آئندہ ہفتے کے موضوعات ہوں گے. یہ موضوع جو کہ بڑا اہم, اس لیے اس کے اختتام تک اس میں 2 ہفتے لگیں گے, گناہان صغیرہ کے موضوع پر روک دیا گیا، اس کے فوراً بعد گناہان صغیرہ کا موضوع شروع کیا جائے گا، گناہان کبیرہ کی باری اس کے بعد آئے گی. درود بھیجے محمد و آل محمد. ہمارا پرانا موضوع جو ابھی اس اعتبار سے تھوڑا نامکمل کہ اس کے ایک پہلو کی وضاحت ہو رہی تھی اور بیچ میں مسلسل دو ہفتے تقریر کے لمبا ہو جانے کی وجہ سے وہ موضوع نہ آ سکا، اس لیے آج تھوڑا سا اسی موضوع کے سلسلے کو آگے بڑھانا. کہ جیسا کہ یہ عرض کیا گیا کہ قرآن حکیم ہر صاحب ایمان کی ذمہ داری قرار دے رہا، اور یہ ذمہ داری باقی ذمہ داریوں سے مختلف، اس لیے کہ باقی ذمہ داریاں وہ ہیں کہ جس میں انسان کو زیادہ حق ہوتا ہے کہ ملے گا، نماز اور روزہ، حج و زکات، قمت و جہاد، اطاعت والدین اور گانے سے بچنا، بے پردگی سے پرہیز اور غیبت سے تحفظ، یہ وہ گناہ کہ عام طور پر آدمی ان کو کرتا ہے تو اس نیت سے کہ اس کا ثواب آخرت میں ملے گا، اور دنیا میں اس کو کرنے سے ہم کو پریشانی اٹھانا، مگر اٹھائیں گے کیونکہ حکم خدا. اور اگر کوئی شخص ان کو انجام نہیں دیتا تو کسی وجہ سے کہ اس کا ثواب تو پتا نہیں کب ملے، اور زحمتیں ہم کو ابھی ہو جائیں گی، کون ان زحمتوں کا سامنا کرے. مگر اس وقت جس ذمہ داری کا تذکرہ ہو رہا، جس نیکی کا تذکرہ ہو رہا، جس عبادت کا ذکر کیا جا رہا، یہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن یقین دلا رہا کہ یہ وہ عبادت ہے کہ جس کا آخرت کا فائدہ اپنے مقام پر، مگر اس کا سارا فائدہ تمہیں دنیا میں ملے گا. اور وہ کیا ہے؟ خدا کو ہر وقت اور ہر مقام پہ یاد رکھنا. اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب کہہ کر قرآن نے اس کا پہلا دنیاوی فائدہ بتایا کہ اگر تم خدا کو یاد رکھو گے تو تمہارے دل کو اطمینان حاصل ہوگا. اور دو مسلسل تقاریر اس پر ہو چکی کہ دل کا اطمینان کتنی بڑی دولت ہے، جس کی خاطر آج کا ایک کروڑ پتی اپنی ساری دولت کو خرچ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، اور ایک کروڑ پتی اپنی ساری دولت کو حقیر سمجھنے لگتا اگر اس کے دل کو سکون اور اطمینان حاصل نہ ہو. اور اس کے فوراً بعد کی منزل پر قرآن نے ایک اور بات بتائی کہ دیکھو تم دنیا میں زندگی گزار رہے اور ہزاروں دشمنوں کے درمیان یہ مت سمجھو کہ جو کہ تم باعمل مومن ہو اس لیے تمہارے دشمن، نہیں، دنیا کا جو ایک مزاج بن گیا کہ ہر آدمی دوسرے کو نقصان پہنچانا چاہتا، ہر آدمی دوسرے کو خال کھانا چاہتا، ہر آدمی اپنے فائدے کو حاصل کرنا چاہتا ہے، چاہے دوسرے لوگ جہنم میں چلے جائیں. اگر تم دیندار بنو تب بھی، اور اگر تم بے دین بنو تب بھی، دنیا اپنے مزاج کو نہیں بدلے گی. یہی سبب ہے کہ اگر دیندار آدمی اپنے دین پہ عمل کر کے یہ سمجھے کہ جو کہ میں ہر مقام پر احتیاط کر رہا ہوں اور سختی کر رہا ہوں اور شریعت کا خیال رکھ رہا ہوں، اس لیے لوگ مجھ سے ناراض اور نالا، تو یہ اس کی صریحت حماقت، جو شریعت کی پابندی نہیں کرتے، اپنے مفاد کے خاطر لوگ ان کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. تو مہاراج دنیا کے اس ماحول میں آدمی جہاں چاروں طرف اس کے دشمن ہیں، جہاں چاروں طرف انسانی شکل میں درندے، یہاں پہ اپنے آپ کو بچانا، یہ دنیا کی بات ہو رہی، یہاں پہ اپنے آپ کو بچانا، اس کا ایک ہی طریقہ کہ آدمی کو کوئی بڑا بڑی طاقت، آدمی کو کوئی بڑی شخصیت، آدمی کو کوئی بڑی ہستی تحفظ دینے کو تیار ہو جائے. یہی چیز جب چھوٹے پیمانے پر ہوتی ہے تو آدمی تلاش کرتا کہ میں کسی ایسے بڑے شخص کے ساتھ منسلک ہو جاؤں کہ جو بعد میں مجھے مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات دلائے. آدمی اپنے تعلقات کو بڑھاتا، آدمی دولت مند لوگوں کی خوشامد کرتا، آدمی جس ادارے میں کام کرتا ہے ہر وقت اس آدمی کی چاپلوسی میں لگا رہتا ہے کہ جو اس کو، اس چھوٹے آدمی کو حفاظت اور تحفظ دے سکے. اور جب یہ ہماری عام زندگی سے مسئلہ نکلتا، عام زندگی میں تو میں نے بتایا کہ یہی سبب کہ اگر خاندانوں تک میں جھگڑے ہو رہے ہم یہ دیکھنے کے باوجود کہ ظالم کون، اس لیے اس کے خلاف نہیں بولتے کہ دس سال ہمارے اس کی وجہ سے نکلتے. یہی چیز جب بڑے پیمانے پر ہوتی تو ہر چھوٹا ملک کسی سپر پاور کی تلاش میں رہتا کہ اس کا تحفظ ہم کو مل جائے، اس کی زبانی حمایت ہمیں مل جائے، فقط دنیا والوں پر اتنا تاثر پیدا ہو جائے کہ فلاں ملک اس چھوٹے ملک کا نگران یا نگہبان یا دوست ہے. جو صرف اس لیے کہ ہر چھوٹا ملک یہ سمجھتا کہ اگر کوئی بڑی طاقت ہمیں سہارا نہ دے گی تو اس دنیا میں ہم یتیموں کی طرح سے بغیر کسی وارث و والی کے ہوں گے، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، ہر ملک ہمیں دبائے گا۔ تو اب یہ انسان کا مزاج اور آج کے ماحول کے مطابق انسان کی ضرورت بن چکا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کو پناہ دینے والا اور تحفظ دینے والا، چاہے وہ کسی دفتر میں کام کرے، چاہے وہ کسی علاقے میں دکان کھولے، چاہے وہ کاروبار شروع کرے، چاہے وہ گھر میں بیٹھنے والی ایک عورت ہو اپنے رشتے داروں کے معاملات میں یا پڑوسیوں کے معاملات میں، یا چاہے وہ اعلیٰ ترین سرکاری عہدے پر فائز کوئی شخص ہو یا چاہے خود ایک ملک ہو، ہر ایک کو تلاش ہے کسی سہارے کی جو اس دنیا کے دشمنوں سے اس کو بچا سکے۔ اور ہم اپنی آنکھوں سے ہر وقت کے منظر دیکھ ایک سہارے کی، اب خدا تمہیں ایک سہارا دے رہا۔ مومن کا قیدا تو اپنے مقام پر ہونا ہی چاہیے، مگر یہ دنیاوی چیز ہو رہی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے تو ضروری اب خود کو، اگر تم مجھ کو یاد رکھو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ آخرت میں تم نے خدا کو یاد کیا تو خدا بھی تمہیں وہاں یاد کرے گا، دنیا میں اگر تم نے خدا کو یاد رکھا تو یہاں پر خدا تمہیں یاد رکھے گا، یعنی خدا کی ساری طاقتیں تمہارے ساتھ ہوں گی، یعنی خدا کی پناہ تمہیں ملے گی، یعنی خدا کا تحفظ تمہیں ملے گا۔ اب بڑی سے بڑی طاقت، کیونکہ گفتگو خدا کے ماننے والوں سے ہو رہی ہے، اس لیے یہ طریقہ کہ بڑی سے بڑی طاقت اپنی تمام طاقت کے باوجود خدا کی طاقت کے مقابلے میں تو کچھ نہیں، تو اب یہ اصول دیا گیا کہ تم خدا کو یاد رکھو تو آخرت میں نہیں، قبر میں نہیں، موت کے وقت نہیں، اسی دنیا کے اندر ہر جگہ پر خدا تمہارے ساتھ ہوگا، خدا کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی۔ اور یہ موضوع اس سے پہلے بھی آ چکا کہ خدا کی مدد کرو، خدا تمہاری مدد کرے گا، خدا کو یاد رکھو، خدا تمہیں یاد رکھے گا، خدا کا شکر ادا کرو، خدا تمہاری نعمتیں بڑھائے گا، یعنی بالکل ادلے بدلے کا معاملہ۔ جتنا ہم خدا کو یاد رکھیں گے اتنا خدا ہمیں یاد رکھے گا، اور خدا ہمیں یاد رکھے یہ اتنا اہم مسئلہ کہ وہ روایت، مشہور روایت جو میں اکثر پڑھا کرتا ہوں کہ جناب ام سلمہ کی بھائی پیغمبر اسلام نے اپنے دن اور رات کو اس طرح تقسیم کیا کہ سارا دن تقریب اسلام کے لیے مسلمانوں کا اور انسانوں کا حق، اور ہر رات اپنی ایک بیوی کے گھر میں پیغمبر گزارتے ہیں۔ آج کی رات اتفاق سے ام سلمہ کی باری تھی، تو یہی شب جمعہ بھی پڑ گئی، شب جمعہ بھی ہے، ام سلمہ کے گھر میں پیغمبر کے مہمان۔ ام سلمہ کے لیے بڑی سعادت اور خوشی کی بات تھی۔ بہرحال عشاء کی نماز کے بعد اپنے دستور کے مطابق رات گزارنے کے لیے پیغمبر اسلام ام سلمہ کے حجرے میں تشریف لائے، کھانا کھایا، رات گئے تک باتیں ہوتی رہی، اور اس کے بعد اپنے اپنے بستر پہ دونوں جا کے سو گئے۔ ام سلمہ کہتی ہے کہ میں گہری نیند سو رہی کہ جگہت میری آنکھ کھلی، اور آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلے میری نگاہ پیغمبر کے بستر پہ گئی۔ مدینے کا اس وقت کا ماحول ایسا تھا کہ ہر مسلمان سوتے وقت اس کے لاشعور میں پیغمبر اسلام کی حفاظت کا خیال رہتا تھا، منافقین کی کثرت تھی، اور ہر وقت یہ امکان تھا کہ کسی بھی لمحے میں منافق پیغمبر کو نقصان نہ پہنچا دے۔ تو آنکھ کھلتے ہی ام سلمہ کی نگاہ بستر رسول پر گئی، اور بس نگاہ کے پڑتے ہی ام سلمہ ایک مرتبہ پورے طریقے سے ہوش میں آ گئی، نیند غائب ہو گئی، پریشانی ذہن سے ساری ہو گئی، اس لیے کہ بستر رسول خالی، بستر رسول پہ کوئی نظر نہیں آ رہا۔ ام سلمہ پریشان، خدا خیر کرے ایسا تو نہیں کہ منافقین کا وار کامیاب ہو گیا ہو۔ گھبرا کے ام سلمہ اٹھ کر بیٹھی تو ایک دم سے کان میں آواز آئی، اور یہی آواز تھی جس نے ام سلمہ کو بیدار کر دیا تھا۔ حیران ہو کے دیکھا، آدھی رات سے زیادہ کا وقت گزر چکا، یہ آرام کا وقت ہے، اس لیے کہ مدینے میں اس ماحول میں انتہائی عبادت کرنے والے لوگ تھے۔ مدینے کے اس زمانے کے عابدوں کا مقابلہ شاید تاریخ کے کسی دور کے عابد نہ کر سکے، کیونکہ مدینے میں لوگ ایک اطمینان کے ساتھ آئے تھے۔ بلال تھے، حباب ابن عرب تھے، عمار یاسر تھے، عبداللہ ابن مسعود تھے، یہ سارے وہ صحابی جو مکے میں فقط خدا کا نام لینے پر مظالم کا نشانہ بنتے تھے، کوڑے کھاتے تھے، ریت پہ لٹایا جاتا تھا، آگ میں جلایا جاتا تھا، تو ان کو انتہائی حسرت تھی، انتہائی افسوس تھا کہ ہم خدا کی عبادت دل کھول کے نہیں کر سکتے ہیں۔ مدینے آتے ہی موقع ملا، اب خدا کا نام لینے پر کسی ابو جہل کا کوڑا حرکت میں نہیں آتا ہے، اب خدا کی عبادت کرنے پر کسی ادبا کے مظالم کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے، اب ساری حسرتیں نکالی جا رہی۔ اب تک جتنا ان لوگوں کو افسوس تھا، اب ایک مرتبہ اس سب کا وقت ختم ہو رہا، چنانچہ دل کھول کے عبادت عبادت کی جاتی مگر پیغمبر کا سخت ترین حکم ہے، سخت ترین حکم کہ رات کی نیند کو کوئی ختم نہ کرے، رات کو سو، ہاں کبھی عبادت کرنی دوسری بات ہے، مگر ایسا مسلمان جو ساری رات جاگ کے عبادت کرتا ہے پیغمبر اس سے ناراض ہے، پیغمبر اس کو تنبیہ کرتے ہیں، تو سخت ترین حکم ہے کہ نماز شب بھی پڑھنا ہے تو آدھی رات کو نہ پڑھو بلکہ سو جاؤ اور صبح کے قریب اٹھ کے نماز پڑھو، اس لیے کہ حقوق کو ناز کیا ہے تمہارے جسم کا، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، اسے عبادت کی اتنی زحمت میں نہ ڈالو کہ وہ پاغل ہو جائے، یہ پیغمبر اسلام کا ارشاد ہے۔ تو اب ام سلمہ جب اٹھتی ہے تو اگر مقدس ترین افراد سے مدینہ بھرا ہوا ہے مگر ہر طرف خاموشی ہے، کسی کی آواز نہیں آ رہی، ایسی حالت میں ام سلمہ حیران ہوں، پریشان ہوں کہ یہ کس کی آواز میرے کان میں آ رہی، جب دیکھا تو یہ دیکھا کہ حجرے کے گوشے میں پیغمبر اسلام بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ بلند ہیں، آسمان کی جانب خدا کی جانب متوجہ ہیں۔ اب پیغمبر کا یہ عمل اس وقت بالکل تنہائی میں ہے، مگر ذرا دیکھیں پیغمبر کو کتنا اس بات کا خیال ہے اور دعائیں کیا ہیں اس وقت پیغمبر کی زبان پہ، کیا فقرہ ہے، دشمنوں سے بچنے کی دعا نہیں ہے، کافروں کی نیند کو نابود ہونے کی دعا نہیں ہے، اسلام کے تیزی سے پھیلنے کی دعا نہیں ہے، ایک ہی دعا ہے، الہی لا تقلنی تو فصل عین ابدا، خدا بندہ یہ آگ چھپکنے کا وقت، پلک چھپکنے کا وقت، اتنی دیر کے لیے بھی خدا بندہ مجھے نظر انداز نہ کرنا، اتنی دیر کے لیے بھی خدا بندہ مجھے فراموش نہ کرنا، پلک چھپکنے کا وقت خدا بندہ اتنی دیر کے لیے بھی میری جانب سے اپنی توجہ کو نہ ہٹانا۔ پیغمبر پوری توجہ کے ساتھ مصروف عبادت و دعا ہے کہ اب پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں دعا مانگ رہا تھا کہ کیا شاید میرے کان میں کسی کے رونے کی آواز آئی، میں نے حیران ہو کے گھوم کے دیکھا کہ اس وقت آدھی رات کو حجرے کے اندر کون رو رہا، دیکھا تو یہ دیکھا کہ ام سلمہ ایک مقام پر بیٹھی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، تمام جسم پر لرزہ ہے اور آثار پریشانی۔ پیغمبر نے کہا ام سلمہ تم تو سو رہی تھی، یہ سوتے سوتے کیا ایسی پریشانی آ گئی؟ کہا اللہ کے رسول، آپ رسول ہیں، آپ امین خدا ہیں، آپ کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے، جب آپ کی یہ کیفیت ہے تو ہم جیسے انسان کہاں جائیں؟ پیغمبر نے کہا ام سلمہ خاموش ہو جاؤ، کیا تمہیں پتا نہیں کہ میرے ہی ایک بھائی سے یونس پیغمبر ایک لمحے کے لیے خدا نے اپنی توجہ کو ان سے ہٹا لیا تو اس کے بعد اتنی بڑی مصیبت اور امتحان کا سامنا کرنا پڑا کہ گناہ نہ کرنے کے باوجود ساری زندگی یونس کو توبہ کرتے ہوئے اور ندامت کی حالت میں گزارنا پڑی، تو ایک لمحے کے لیے خدا کی توجہ نبی کی جانب سے ہٹتی ہے تو اسے مچھلی کے پیٹ کی عذاب کا یا امتحان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو پیغمبر کی اتنے عظیم مرتبے اور مقام کے باوجود رات کی تاریکی میں یہ دعا ہے، خدا بندہ مجھے نظر انداز نہ کرنا، اور قرآن میں خدا حصول بتا رہا ہے کہ دیکھو وہ پیغمبر اس کی یہ کیفیت، تو تم تو ایک ایک لمحے خدا کی توجہ اور خدا کی مدد کے حقدار ہو، یعنی ضرورت مند ہو، تمہیں ضرورت ہے، اب خدا بتا رہا کہ میں کس وقت تم پر توجہ کرتا ہوں، کس وقت تم سے اپنی توجہ کو ہٹا لیتا ہوں، اس قرونی اب قرکم تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اگر تم نے ایک لمحے کے لیے خدا کو بلایا خدا بھی تمہیں بلا دے گا، اگر تم نے ایک دن کے لیے خدا کو بلایا خدا بھی تمہیں بھول جائے گا، اگر ایک سال کے لیے تم نے خدا کو نظر انداز کیا خدا بھی تمہیں نظر انداز کر دے گا۔ اصول آ گیا، اللہ کے رسول کہہ رہے کہ پلک چھپکنے کی دیر میں اگر انسان خدا کو، اگر خدا انسان کو چھوڑ دے تو نبی بھی ہو تو اسے ساری زندگی کی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ایک عام انسان اس اصول کو یاد رکھے کہ ایک لمحے کے لیے خدا کو نہیں بھلانا ہے، ایک لمحے کے لیے خدا کو نظر انداز نہیں کرنا ہے، یعنی ہر ہر مقام پر، ہر ہر منزل پر اپنی زندگی کے ایک ایک عمل میں ہمیں خدا کو یاد رکھنا۔ اور اسی مقام پر یہ بھی ہمارے سامنے اصول بتایا خدا نے، یہ مسئلہ بھی بعض لوگوں کو بڑا پریشان کرتا کہ اگر ہم خدا کو یاد کر رہے ہیں کیونکہ وہ جھوٹا نہیں، وہ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا، مگر عجیب بات یہ، یعنی ایک تصور جس کی وجہ سے لوگ خدا کی یاد، اگر خدا بھی ہم کو یاد کر رہا تو کتنے کہ جو خدا کو جتنا زیادہ یاد خیال ہے، حقیقت نہیں مگر خیال، کہ جو اتنا زیادہ خدا کو یاد کرتا اس کا مطلب یہ کہ خدا بھی اتنا زیادہ اس کو یاد کر رہا, لیکن اتنا ہی زیادہ وہ آدمی پریشانی میں ہوتا. یعنی جو زیادہ عبادت گزار نظر آتا اتنا ہی آپ کو غریب نظر آتا, جتنی زیادہ شریعت کی پابندی کرتا اتنی ہی مالی مشکلات کا نشانہ بنتا, جتنا زیادہ دین خدا کا خیال کرتا اتنی ہی اس کی زحمتیں بخشی جاتی, اس کی بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہوتی, اس کے گھر میں مسلسل جھگڑے ہوتے رہتے ہیں, اسے مسلسل پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا. تو اگر خدا کو ہم یاد کریں اور خدا ہمیں یاد کرے تو یہ سارے مسائل یہ ساری پریشانیاں اس کا سبب کیا. تو یاد رکھیں کہ اگر ہم خدا کو یاد کر رہے اور یہ پریشانیاں ہم پہ آ رہی تو یہ پریشانیاں آنا خود اس بات کا ایک ثبوت ہے کہ خدا نے ہم کو یاد کیا, یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا ہمیں یاد کر رہا. اس لیے کہ ایک اصول تو آ گیا کہ جو خدا کو یاد کر رہا اسے یہ پریشانیاں محسوس نہیں ہوں گی, اور اگر وہ ان پر پریشان ہے بھی تو یاد رکھیے کہ خدا کے یاد رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا یہ جانتا, ورنہ کون اس چیز کو برداشت کرے گا یا اس چیز کو قبول کرے گا کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے ہم کبھی اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے ہیں. خدا کہہ رہا ہے کہ یہ سب میرے دوست ہیں جو میرا ذکر کر رہے, پھر خدا ان کو تکلیف میں کیوں دیکھ رہا ہے؟ فقط ایک وجہ سے, ایک وجہ سے. ایک چیز یاد رکھیے کہ جب جن سے ہم محبت کریں, جن سے ہمارے تعلقات ہوں, جن سے ہم کو ہمدردی ہو, اگر کبھی ہم ان کو پریشانی میں دیکھیں اور محبت بھی ہے اور پھر اس پریشانی میں مانگے رکھیں, اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ یہ پریشانی اس آدمی کے لیے بہتر ہے, اور اگر ہم اس کی اس پریشانی کو دور کر دیں تو بعد میں اس سے بڑی اس کو زحمت ہوگی. ایک مثال میں دے دوں, ایک مثال, چھوٹا بچہ ہے, چھوٹی بچی ہے, ماں سے انتہائی محبت ہے, باپ سے انتہائی محبت. اب وہ کتنا حیران ہوتا ہوگا بچہ, چھوٹا بچہ, ناسمجھ بچہ, کتنا حیران ہوتا ہوگا جب وہ یہ دیکھتا ہوگا کہ میں اپنی ماں سے اتنی محبت کرتا ہوں اور ماں بھی اظہار محبت تو بہت کرتی, مگر یہ کیا بات ہے کہ وہی ماں اتنی کڑوی دوا مجھے پلا رہی ہے, کیا بات ہے کہ وہی ماں یہ انجیکشن کی سوئی میرے جسم میں داخل کرنے کی اجازت دے رہی. اب بچہ تڑپ رہا, بچہ بے چین ہو رہا, بچہ فریاد کر رہا اور گھبرا گھبرا کے سوچ رہا. یہ بچے کا ذہن, ہم اس کو بچے کی بات کہیں گے مگر یہی ہماری کیفیت. وہ گھبرا گھبرا کے سوچ رہا کہ یہ محبت کرنے والے والدین اور یہ مجھ پر ظلم کر رہے, میرا دشمن نہیں آیا, میرا مخالف نہیں آیا, بچہ جنہیں دشمن سمجھتا وہ نہیں آیا, بلکہ یہ میرے والدین, یہ محبت کرنے والے, یہ اتنی کڑوی دوا پلا رہے, نہیں پی رہا تو مار کے پلا رہے, یہ دیکھ رہے کہ میرے انجیکشن لگ رہا تکلیف ہو رہی لیکن میں روتا ہوں, تو بجائے اس سے کہ یہ پاپی ہر مقام پر مجھے روتا دیکھ کے سینے سے چمکاتے ہیں, یہاں مار مار کے مجھے مجبور کر رہے کہ میں خاموش ہو جاؤں. وہ تو حیران ہوگا, وہ تو پریشان ہوگا, مگر ہم اور آپ اگر اسے دیکھیں تو ایک ہی نتیجہ نکالتے ہیں کہ آپ کس وقت اگر باپ محبت کے نتیجے اس اولاد کو چھوڑ دے کہ بھائی یہ دوائی پینے سے انکار کر رہا ہے, چھوڑیے ڈاکٹر صاحب ہم نہیں چاہتے ہمارے بیٹے کو تکلیف پہنچے, چھوڑیے آپ اسے دوا نہ دیجیے, آپ اسے انجیکشن نہ لگائیے, اگر محبت کس طرح آتے ہو تو ساری دنیا مل کر اس والدین کو ظالم قرار دے گی, اور اگر وہ کہے بھی کہ ہم سے اپنے بیٹے کا رونا نہیں دیکھا جاتا تو کیا کہا جائے گا, یہ تم ظالم ہو, اس وقت بیٹے کا رونا بعد میں اس کے لیے فائدہ مند ہے, اگر بیماری بڑھ گئی, اگر یہ مرض بڑھ گیا, اگر وہ مر گیا تو اب سارا قصور تمہارا ہوگا. باپ نہیں دے سکتا, میرا کیا قصور, وہ تو خود ہی دوا پینے پہ تیار نہیں تھا, وہ تو خود ہی انجیکشن لگانے پہ تیار نہیں تھا, وہ تو خود ہی آپریشن کرنے پہ تیار نہیں تھا. دنیا نہیں کہے گی کہ اس کا قصور ہے, کہے گی وہ ناسمجھ بچہ ہے, وہ 4 سال کا بچہ ہے, وہ 6 سال کا بچہ ہے, آپ بڑے ہیں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. بس یہی مسئلہ ہمارا اور خدا کا ہے, خدا بھی دیکھتا ہے اپنے دوستوں کو تکلیف میں, تو یہ نہ سمجھیے کہ خدا کو معلوم نہیں ہے, مگر وہی مسئلہ کہ مومن اپنی جگہ حیران, اتنی محبت کرنے والا خدا, ایسا وعدہ کرنے والا خدا مجھے پریشانی میں دیکھتا ہے اور خاموش بیٹھا ہے, آخر وہ کی حرکت میں نہیں آتا. شیطان کا مزاج یہ ہے کہ جہاں شیطان اپنے ماننے والوں کو پریشانی میں دیکھے فوراً ان کی مدد کو آتا ہے, ہماری مدد کو کیوں نہیں آتا؟ تو سر جس طرح آپ نے اس مثال کو دیکھا, اتنا ہی یقین رکھیے کہ اگر خدا ہماری مدد کو نہیں آ رہا تو یقیناً اس میں ہماری ہی بہتری ہے, اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. اگر اس وقت خدا نے ہمارے رونے کو دیکھ کر, اس کو خدا نے ہماری پریشانی کو دیکھ کر ہم پر رحمت کی سنتاب کی نازل کی جیسے ہم سوچ رہے ہیں, تو یہ بات میں اس سے بڑھ کے ہمارے لیے مصیبت بن جائے گا, یہ بات میں اس سے بڑھ کر ہمارے لیے پریشانی کا سبب بنے گا. تو اتنا یقین اور اعتقاد انسان کو خدا پہ ہونا چاہیے, اور فقط زبانی بات نہیں ہے, تاریخ میں کتنے ہی ایسے واقعات موجود ہیں کہ مومن پریشان ہو کر نبی کے پاس جاتا ہے, آپ میری پریشانی دور کرائیے, خدا کہتا ہے جی تو جیسی پریشانی میں ہے اس لیے میں نے تجھے رکھا کہ اگر یہ پریشانی دور کر دی گئی تو آگے اس سے بڑھ کر تجھے نقصان ہوگا. وہ گھبرا کے کہتا ہے نہیں, اس وقت یہ خواہش پوری ہو جائے بات کی بات میں دیکھی جائے گی, اور جب بات کی بات میں آئی تو خود اتنا پریشان ہوا کہ ساری زندگی پچھتاتا رہا, کاش میں نے اس وقت خدا کے حکم کے سر کو جھکا دیا ہوتا, اب وقت پورا ہو گیا, اس لیے وہ واقعہ آج نہیں بلکہ آئندہ تقریر میں آئے گا کہ اپنی دعا پوری ہونے پر مومن کو خود پچھتاوا ہے, خود افسوس ہے. بس یہی وہ منزل ہے جہاں کہا گیا کہ اگر تم خدا کو یاد کر رہے اور پھر پریشان